السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت بھی حاضر خدمت ہے. میرا سلام قبول کیجیے. نکہت کیسی ہیں آپ؟ سب خیریت؟
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو بتائیے آج کیا سنائیں گے ہمارے سامعین کو آپ؟
ہم بہت شکریہ نگہت. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹ نے آج ہم آپ کو سنوا رہے ہیں کچھ ایک مختصر سا تعارف میں ان کا پیش کرتی ہوں. بھارت میں 2019 انتخابات کا سال ہے. بھارت آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے جہاں ہونے والے انتخابات بھی کافی طویل مدت تک جاری رہتے ہیں. لیکن یہاں پر انتخابی عمل کے شفاف اور قابل بھروسہ ہونے کی صورت کیا ہے؟ ایک تجزیاتی رپورٹ پیش کریں گے. پھر کشمیر کا معاملہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ ہی نزاع کا باعث رہا اور اب عالمی سطح پر بھی کشمیر کے بارے میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. اقوام متحدہ نے بھی اس بارے میں بھارت کی متنازع پالیسیوں کی بات کی ہے. ایک جائزاتی رپورٹ پیش کریں گے کہ عالمی سطح پر اب اس معاملے کو کیسے دیکھا جاتا ہے. پھر امریکہ کے ایوان نمائندگان میں آج کل خواتین کی ریکارڈ تعداد اپنے فرائض انجام دے رہی ہے. امریکی سیاسی منظر نامے میں خواتین کی بڑھتی شرکت کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کریں گے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن بھی منایا گیا تو اسی کی مناسبت سے یہ رپورٹ بھی ہے. اور آخر میں گلوکارہ مالا کے فن سے متعلق رپورٹ سنوائیں گے. پاکستانی گلوکارہ مالا نے ان گنت خوبصورت نغمے دیے اور پھر اپنے پرستاروں کو بہت سوگوار کر گئیں. ایک رپورٹ سنیں گے. اب چلتے ہیں ہم نگت کے پاس ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں. جی نگت, آج کی رپورٹوں کی تفصیل کیا ہے؟ ریڈیو نیوز نیٹورک ہمیں کیا سنا رہا ہے؟
بہت شکریہ بہجت. ریڈیو نیوز نیٹورک سے بھی آج ہم مختلف موضوعات پر رپورٹس لے کر آئے ہیں. ان کا مختصر سا تعارف میں کرواتی چلوں. فاٹا اصلاحات کی روشنی میں قبائلی اضلاع میں عدالتی نظام کا آغاز ہو گیا ہے, جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں پر صوبائی اسمبلی کے انتخابات جولائی میں کرانے کا بھی اندیا دے رکھا ہے. اس پیش رفت پر فاٹا امور کے ماہرین کیا رائے رکھتے ہیں آپ جان پائیں گے ایک تجزیاتی رپورٹ میں. اسی طرح پاکستان اور ہندوستان کی بات کی جائے تو دونوں کے درمیان جب بھی حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس کی زد میں سن تاس معاہدہ بھی آتا ہے, اور ہندوستان کی جانب سے سن تاس معاہدے کے تحت ملنے والے پانی کو روکنے کی باتیں ہوتی ہیں. حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں ایک بار پھر یہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں. اس صورتحال کو آبی امور کے ماہرین کیسے دیکھتے ہیں اور ان کی نظر میں اس کا کیا حل ہے, جانیے گا ایک رپورٹ میں. اسی طرح سوات کی تو ہم آپ کو سیر کرواتے رہتے ہیں, لیکن آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے سوات میں منعقدہ پہلی ویمن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مقابلوں میں جس کا انعقاد گزشتہ دنوں کیا گیا تھا. اس ایونٹ کا احوال آپ آگے چل کر جان پائیں گے. اور پروگرام کے آخر میں انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے آج ہم بات کریں گے ٹنگز آن فائر یو کے فلم فیسٹیول 2019 کی. اس کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پروگرام کے آخر میں آپ کو ہم سنوائیں گے. ریڈیو نیوز نیٹورک کا مختصر سا خلاصہ رپورٹس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا. تو پروگرام کی پہلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ کی جانب سے سنیں گے, جس میں بات ہو رہی ہے بھارت کے آئندہ انتخابات کے حوالے سے. رپورٹ کی تفصیلات پر جانے سے پہلے یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ بھارتی الیکشن کمیشن نے لوک سبھا کے عام انتخابات کی تاریخوں کا بھی اعلان کر دیا ہے. بھارتی الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ لوک سبھا کے انتخابات 11 اپریل سے 19 مئی تک 7 مرحلوں میں ہوں گے, جبکہ ووٹوں کی گنتی 23 مئی کو ہوگی. بھارتی میڈیا کے مطابق لوک سبھا کے 443 نشستوں کے لیے انتخابات میں 900 ملین ووٹرز حق رائے دہی میں حصہ لیں گے. انتخابات کا پہلا مرحلہ 11 اپریل, دوسرا مرحلہ 18 اپریل, تیسرا مرحلہ 23 اپریل, چوتھا 29 اور پانچواں مرحلہ 6 مئی, جبکہ چھٹا مرحلہ 12 مئی اور ساتواں مرحلہ 19 مئی کو ہوگا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 23 مئی کو ووٹوں کی گنتی کر کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا. تو بھارت کے انتخابات کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پروگرام کی جو پہلی رپورٹ ہے اسی حوالے سے ہے.
بہت شکریہ نگت. ایسے میں کہ جب پاکستان سمیت کئی ایک ترقی پذیر ملکوں اور نوزائیدہ جمہوریتوں میں انتخابی عمل عام طور پر شک و شبہات اور دھاندلی کے الزامات سے بھر جاتا ہے, بھارت میں انتخابی عمل وسیع تر حلقوں کے نزدیک شفاف سمجھا جاتا ہے. یہ بات ایسے میں خاص طور پر اہم ہو جاتی ہے جب بھارت میں 7 مرحلوں کے انتخابات حکومت وقت کے ہوتے ہوئے خود مختار الیکشن کمیشن کراتا ہے, اور پھر یہ انتخابات دنیا کا طویل ترین انتخابی عمل بھی قرار پاتا ہے. 2019 میں بھی لوک سبھا یعنی ایوان زیریں کی 543 نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں. ووٹوں کی گنتی کا عمل 23 مئی سے شروع ہوگا. وائس آف امریکہ نے بھارت کے 17ویں چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی اور تجزیہ کاروں ڈاکٹر مونیش کمار اور پاکستان سے سینئر صحافی راؤ خالد سے گفتگو پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے. اسد حسن نے, آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
ڈاکٹر ایس وائی قریشی بھارت کے سابق چیف الیکشن کمشنر ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ بھارت کا آئین الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار اور خود مختار بناتا ہے.
ٹھیک ہے, بھارت میں جو الیکشن کمیشن بنایا تھا کانسٹیٹیوشن کے فریمرز نے اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ اینڈ پاورفل بنایا تھا کہ وہ کسی قسم کے پریشر میں وہ آتے نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے, اب 17th لوک سبھا کا الیکشن ہونے والا ہے, 16 اب تک ہوئے ہیں, اور سب کی کریڈیبلٹی پہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی.
وہ بتاتے ہیں کہ سخت مانیٹرنگ کے نظام کے سبب نہ تو ریاستی ادارے انتخابی عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, نہ الیکشن کمیشن کی مشینری کسی جانب جھکاؤ کی جرت کر سکتی ہے.
ہمارا سسٹم اسی طرح ڈیزائن ہے کہ اگر کوئی پارٹیزن ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کو وہاں سے نکالیں گے, الیکشن سے کراتے نہیں, کیونکہ ہمارے لیے نیوٹرلٹی آف دا اسٹاف بالکل ہی نان نیگوشیبل ہوتی ہے. اور اس کا طریقہ بڑا سمپل ہے کہ ہمیں تو اپوزیشن پارٹیز ساری پارٹیز سے ملتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ بھائی تمہارے کیا توقعات ہیں, کیا تمہارے فیئرز اور انگزائٹیز ہیں, کن لوگوں پہ آپ کو بھروسہ ہے, کس پہ نہیں ہے.
تاہم وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے تقرر میں نقص ہے.
یہ بات آپ نے پہلے بتایا, پوچھا کہ اپوائنٹمنٹ سسٹم, وہ تو میں مانتا ہوں کہ وہ ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے, ڈیفیکٹو ہے, کہ گورنمنٹ آف دا ڈے جس کو چاہتی ہے اپوائنٹ کرتی ہے. نارملی یہ سول سروینٹس ہی رہے, زیادہ تر آئی ایس آفیسر رہے ہیں, تو ان کو جس کو چاہے لگا دیتی ہے. لیڈر آف اپوزیشن وغیرہ سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوتا, جو ہونا اچھی چیز ہے. اور ہم تو سالہ سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا لوگوں کے مائنڈ میں وہم نہ رہ جائے, اس لیے ضروری ہے کہ یہ کنسلٹیٹیو پروسیس سے اپوائنٹ ہو.
ڈاکٹر منیش کمار بھارت کے ممتاز تجزیہ کار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک مشینوں نے پرانے دور میں انتخابی عمل میں رد و بدل کے امکانات کو ختم کر دیا ہے.
جب سے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو جب سے اس کو لاگو کیا گیا ہے, تب سے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اس کو ٹیمپر کر سکے.
سابق چیف الیکشن کمشنر کے مطابق ووٹنگ مشینیں سادہ ہیں, اور ڈاکٹر منیش کمار کہتے ہیں کہ کوئی ان پڑھ بھی آسانی سے استعمال کر سکتا ہے. ڈاکٹر منیش کہتے ہیں کہ امیدوار پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی مشکل بنا دی گئی ہے.
جیسے ہی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگا, تو جو ہمارا جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے, ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے سارے ادھیکاریوں کو ان کو الگ الگ علاقہ بھیج دیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی ممبئی میں انکم ٹیکس میں کام کر رہا ہے تو وہ کہاں اس کی ڈیوٹی لگی ہے کسی کو پتا نہیں چلتا, اور اس کو دو دن کے لیے جو ہے بھیج دیا جاتا ہے بہار. وہاں پہ جو ہے وہ جتنی پولیٹیکل گتیویدھیاں ہوتی ہیں اس کو وہ اپنے حساب سے جج کرتا ہے, اور اس میں کتنا خرچ ہو سکتا ہے اس کا ایک پریکٹیکل رپورٹ بنا کر کے وہ بھیجتا ہے.
انتخابات 2019 میں کوئی سیاسی جماعت پاکستان بھارت کشیدگی کے پس منظر میں فوج کی کارکردگی کو اپنی مہم کا حصہ نہیں بنا سکتی, لیکن ڈاکٹر ایس وائی قریشی کے بقول ضابطہ اخلاق کا یہ پہلو بھی نیا نہیں ہے.
آج کے کانٹیکٹ میں ذرا وہ ایکدم ٹاپیکل ہو گئی, نیوز ہی ہو گئی, لیکن یہ ہے انسٹرکشن پرانی 2013 کی.
راؤ خالد پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کے لیے بھارت کے انتخابی عمل سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے.
ہمارے لیے بہت کچھ سیکھا ہے, ہم نے کوشش بھی کی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا ایک ڈول ڈالا گیا تھا, لیکن وہ سرے نہیں چڑھ سکا. اگر تو صرف دوسری فورسز کی بات ہوتی تو میں کہتا کہ ٹھیک ہے, پولیٹیکل فورسز کو آگے آنا چاہیے اور کرنا چاہیے. پولیٹیکل فورسز بھی ہمارے یہاں سسٹم نہیں جاتی بنیادی طور پہ, اس لیے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا.
بھارت میں مرحلہ وار پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی 23 مئی کو ہوگی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو یہ بات تھی بھارت میں ہونے والے انتخابی عمل کی. اب ہم چلیں گے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پاس ایک رپورٹ سننے کے لیے, لیکن اس سے پہلے کچھ خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں جو کہ تازہ ترین ہیں. امریکہ اور طالبان نے افغان سرزمین کو پھر سے دہشت گردی کا مرکز بننے سے روکنے کے بدلے افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا سے متعلق سمجھوتے کا مسودہ طے کر لیا. امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان امن زلمے خلیل زاد نے اس بات کا اعلان قطر میں طالبان کے ساتھ 16 روز سے جاری طویل بات چیت کے خاتمے پر اپنی ٹویٹس کے ذریعے کیا. افغان مفاہمت کے امریکی ایلچی نے کہا کہ حالانکہ بات چیت میں اونچ نیچ تو ضرور رہی لیکن چیزوں کو درست سمت میں رکھا گیا اور اصل طور پر پیش رفت ہوئی. اسی طرح طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک علیحدہ بیان میں اس بات کی جانب بھی توجہ دلائی کہ فریق نے دو معاملوں پر پیش رفت کی ہے. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بات چیت میں بنیادی طور پر توجہ اس بات پر مرکوز رکھی گئی کہ افغانستان سے کب اور کیسے غیر ملکی فوجیں واپس ہوں گی, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی یقین دہانی کرانے کے بارے میں طریقہ کار کے بارے میں بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ طالبان اور امریکی مذاکرات کسی متفقہ تاریخ پر بہت جلد پھر ملیں گے تاکہ پیش رفت کو اور آگے بڑھایا جا سکے. اور دوسری خبر ہمارے پاس ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تناؤ کے باوجود دونوں ملکوں کے حکام نے جمعرات کے روز کرتارپور راہداری کی تفصیلات طے کرنے کے لیے مذاکرات کیے تھے. کرتارپور راہداری منصوبے پر مذاکرات امرتسر کے قریب بھارت کے سرحدی علاقے اٹاری میں ہوئے, جس میں پاکستان کا وفد وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل برائے جنوبی ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل کی سربراہی میں ہوا, جبکہ بھارت کے وفد کی قیادت ایس ایل داس نے کی. ایک روزہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد پاکستان واپس پہنچنے پر ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ دونوں وفود میں شامل ماہرین کے درمیان بھی بات چیت ہوئی. واہگہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی وفد کے سربراہ کا کہنا تھا کہ افریقین کے درمیان کچھ معاملات پر اختلافات ہیں, لیکن ان کے بقول اس وقت اختلافی معاملات کی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی. انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں طرف کے تکنیکی ماہرین کی اگلی ملاقات 19 مارچ کو کرتارپور میں ہی ہوگی, جبکہ وفود کی سطح پر اگلے مذاکرات 2 اپریل کو پاکستان کی میزبانی میں واہگہ میں کرائے جائیں گے. انہوں نے ملاقات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے وفود نے اچھے ماحول میں بات چیت کی ہے. تو جناب یہ تھی ہمارے پاس کچھ خبریں. اب ہم چلتے ہیں نگہت کے پاس جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی اگلی رپورٹ کے بارے میں ہمیں تفصیل بتائیں گی. فاٹا میں اصلاحات کی اطلاق کے بارے میں ہے جن کا کہ آغاز ہو چکا ہے. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. بالکل, فاٹا کے جو علاقے کے رہائشی ہیں ان کے لیے خوشخبری یہی ہے کہ فاٹا اصلاحات پر عمل درآمد اب شروع ہو گیا ہے اور پہلی بار قبائلی اضلاع میں سول عدالتی نظام کا آغاز کر دیا گیا ہے. پیر 11 مارچ سے مقدمات کی سماعت شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے 28 جوڈیشل افسران سمیت 18 پبلک پروسیکیوٹر بھی تعینات کیے گئے ہیں. نئے عدالتی نظام کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مقدمات پولیٹیکل انتظامیہ سے عدالتوں کو منتقل ہو گئے ہیں. رجسٹرار ہائی کورٹ کے سرکولر کے مطابق شاہد خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خیبر, نصر اللہ خان باجوڑ, صلاح الدین خان کو کرم ضلع میں تعینات کیا گیا ہے. اسی طرح کریم ارشد جنوبی وزیرستان, اصغر شاہ اور اگزئی, اسد حمید مہمند اور ممریز خان شمالی وزیرستان میں مقدمات کی سماعت کریں گے. اس کے علاوہ رجسٹرار ہائی کورٹ کے مطابق تمام تعینات ججوں نے قبائلی عدالتوں سے کام شروع کر دیا ہے. قبائلی اضلاع کے سائلین پہلی بار اپنے کیسز سول کورٹ میں جمع کرا سکیں گے. اسی سلسلے میں جنوبی وزیرستان کے لیے ٹانگ میں, شمالی وزیرستان کے لیے بنو میں, خیبر کے لیے حیات آباد پشاور میں, باجوڑ کے لیے تمرگرہ میں, مومند کے لیے شبقدر چارسدہ میں اور اگزئی کے لیے کوہاٹ میں اور کرم کے لیے ہنگو میں سرکاری ادارے مختص کیے گئے ہیں, جبکہ بعد میں ہر ضلع میں باقاعدہ سرکاری ادارے بنائے جائیں گے اور پورا نظام وہاں منتقل کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور پیش رفت یہ بھی سامنے آئی ہے کہ قبائلی علاقوں میں صوبائی اسمبلی کے پہلے انتخابات جولائی میں کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ فاٹا کی 16 نشستوں پر انتخابات جولائی کی وسط تک متوقع ہیں. انتخابات کے شیڈول کا اعلان جون میں کر دیا جائے گا اور انضمام کے بعد پہلی مرتبہ قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں نمائندگی مل سکے گی. اس پیش رفت کو فاٹا امور کے ماہرین کیسے دیکھتے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے فدا حسین نے مختلف ماہرین سے بات چیت کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان مسلم لیگ نون کی سابق وفاقی حکومت نے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے آئین میں باضابطہ ترمیم منظور کر لی تھی. اس باضابطہ ترمیم سے پہلے اس وقت کی وفاقی حکومت کی جانب سے سرتاج عزیز کی سربراہی میں فاٹا میں اصلاحات لانے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی, جس میں قبائلی علاقوں سے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے قوانین کو ختم کر کے وہاں تک عدالتوں کا دائرہ کار بڑھانا فاٹا اصلاحات کمیٹی کا سب سے اہم نقطہ تھا, جس پر مختلف میڈیا رپورٹ کے مطابق عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے منسوب ایک خبر کے مطابق رواں سال جولائی میں ان علاقوں میں صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات بھی متوقع ہیں. فاٹا امور کے ماہر ڈاکٹر اشرف علی ان دونوں پیش رفت کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں،
ایک تو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہونے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کوئی اگست ستمبر تک پلان ہے، دوسرا پلان یہ ہے کہ اس سے پہلے جولائی تک تقریباً یہ جو صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہیں یہ بھی اس کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ وہ 11 مارچ کو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر عدالتوں نے کام شروع کر دیا اور ان کے جو بینچز ہیں وہ جو متعلقہ جگہ ہیں خیبر پختونخوا میں وہاں پر بیٹھ گئے، انہوں نے مقدمات بھی نمٹائے اور کام شروع کر دیا، اس کے علاوہ جو 10 سالہ سماجی اقتصادی منصوبہ ہے اس حوالے سے بھی کافی گرما گرمی ہے اور لاسٹ 8-10 دن پہلے وہاں پر کنسلٹیشنز ہوئی ہیں، پورے کے پی کی حکومت کے ساتھ کنسلٹیشنز ہوئی ہے اور اس حوالے سے ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 10 سالہ سماجی اقتصادی منصوبہ ہے جس کے تھرو آج سے 10 سالوں کے اندر کوئی 1228 بلین روپے لگنے ہیں، تو یہ کس طرح سے لگنے ہیں، کہاں پہ لگنے ہیں، کس نے لگانے ہیں اور اس سے کیا کچھ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز سامنے آئے گی، اس حوالے سے کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں۔
فاٹا امور کے ایک اور ماہر اقبال خٹک کے بقول، ابھی تک اس حوالے سے پالیسی سازوں اور پالیسی پر عمل درآمد کرنے والوں میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے عام مشکلات کا شکار ہیں۔
یہ جو خبریں آئی ہیں کہ وہاں پہ ایک خیبر ضلع میں ایک عدالت بھی قائم ہوگی اور اس نے ایک فیصلہ بھی قسم کے دیا ہوا ہے تو یقیناً خوش آئند بات ہے، لیکن ابھی بہت سارا کام رہتا ہے اور چونکہ جو ہمارے حکومتی اہلکار ہیں، افسران ہیں، ذمہ دار پالیسی ساز ہیں اور فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان ابھی ہم آہنگی نہیں پہنچی ہے اور جس کا عملی مظاہرہ ہم نے کچھ ہفتے مہینے پہلے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اعلیٰ ترین سرکاری اہلکار یعنی چیف سیکرٹری اور خیبر پختونخوا کے پولیس سربراہ کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا جب انہوں نے حکومتی یا بیوروکریسی کی طرف سے جو تجاویز تھی کہ یہاں پہ پولیس کو کس طرح لایا جائے سابقہ قبائلی علاقوں میں، تو وہ چیزیں مشکلات تو ابھی بھی کڑی ہیں۔
قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی علی شنواری کے بقول، اس حوالے سے سب سے زیادہ مشکلات خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان اور وزیر اعلیٰ محمود خان کے درمیان موجود اختلافات کی وجہ سے درپیش ہے۔
گورنر یہ جو قبائلی اضلاع کے پی میں ضم ہو گئے، تو اس سے پہلے جو گورنر تھا تو وہ بڑا اختیار ہوتا تھا، اس کے پاس بڑے اختیارات ہوتا تھا، وہ ایک قسم کا بادشاہ ہوتا تھا، پولیٹیکل ایجنٹ کے بعد وہ گورنر پھر قبائلی اضلاع کا بادشاہ ہوتا تھا، تو ابھی یہ اختیارات ان سے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو گورنر ہیں وہ اپنے آپ کو بے اختیار نہیں کرنا چاہتے، وہ مختلف ہیلو بہانوں سے اور لوگوں کو احتجاج پر مجبور کر کے اور بیوروکریسی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اختیار دینے کے لیے مختلف ہیلو بہانوں سے اور احتجاج کے ذریعے اس سسٹم کو بریک کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پاس جو صوبے کا اختیار ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہے کہ میرے پاس بھی اختیارات ہو، جس طرح پہلے جو قبائلی اضلاع کے گورنر ہوتا تھا تو اسی طرح اختیارات میرے پاس بھی ہو۔
ڈاکٹر اشرف اس قسم کے اختلافات کو فطری قرار دیتے ہیں۔
فطری عمل ہے کہ اس کا ریئیکشن تو ہونا ہی تھا، لیکن میرا خیال ہے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور کیبنٹ کا میٹنگ بھی ہوا ہے ادھر لنڈی کوتل میں ہم نے دیکھا، اس میں بھی کافی سارے فیصلے آ گئے ہیں، ڈی لمیٹیشن بھی ہو رہی ہیں، ہلکا بندیاں بھی ہو رہی ہیں، یہ کام آگے بڑھ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں دیٹس پارٹ آف دی بزنس، تو میرا خیال ہے ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہیں۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں خوشحالی علاقے میں امن کا ضمانت بنے گی۔ فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی، تو پروگرام میں یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر امور پر نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا پروگرام صدائے جہاں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو او آئی سی کی ایک رپورٹ بھی سنوائی تھی، آج بھی اسی سلسلے میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بھارت نے کشمیر سے متعلق اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی کی اس قرارداد کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے بڑے پیمانے پر لوگوں کے نابینا ہونے کا حوالہ دیا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے او آئی سی کے اجلاس کے اختتام پر نئی دلی میں ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ جموں اور کشمیر بھارت کا ناگزیر حصہ ہے اور یہ بھارت کے لیے یکسر اندرونی معاملہ ہے۔ البتہ او آئی سی کے اجلاس میں وزیر خارجہ سشما سوراج کو اعزازی حیثیت سے مدعو کیے جانے کو ایک تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے اس کی ستائش بھی کی گئی۔ یہ ہم آپ کو یاد لاتے ہیں کہ او آئی سی کے اجلاس میں کشمیر کی صورتحال پر ایک قرارداد کی منظوری دی گئی تھی۔ او آئی سی نے بھارت پاکستان امن عمل سے متعلق ایک دوسری قرارداد میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف بھی کی۔ قرارداد میں عالمی سطح پر مسلم اقلیت کا ذکر کیا گیا اور اس میں بھارتی حکومت سے اپیل کی گئی کہ ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر اس کی تعمیر نو بھی کی جائے۔ او آئی سی میں منظور ہونے والی اس قرارداد سے بھارتی حکومت کو سبکی کا بھی سامنا ہوا۔ او آئی سی کی قرارداد کے ایک پیراگراف میں بھارت اور پاکستان کے مابین حالیہ کشیدگی کا بھی ذکر کیا گیا اور کنٹرول لائن پر بھارتی افواج کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی مذمت بھی کی گئی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی دونوں ملکوں کو جنگ کے دھانے سے واپس تو لے آئی ہے، لیکن ماہرین کہتے یہ ہیں کہ دونوں ایٹمی ملکوں کے درمیان امن اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ کشمیر کا دیرینہ مسئلہ حل نہ ہو جائے، اور اہم بات یہ ہے کہ موجودہ کشیدگی اس تنازع کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کا سبب بنی ہے۔ ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں مدثرہ منظر کی رپورٹ میں۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ کشیدگی پہلی مرتبہ پیدا نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ اگرچہ دونوں ملک ہی جنگ نہیں چاہتے تھے، مگر اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں زیادہ کردار پاکستان کی قیادت نے ادا کیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی کشمیر کا مسئلہ دونوں ملکوں میں وجہ نزاع ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ، بھارتی فورسز کی جانی نقصان کا باعث بنا، ذمہ داری کالعدم تنظیم جیش محمد نے قبول کی، اور بھارت نے ایسی تنظیموں کی سرپرستی کا الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستان نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے بھارت سے ثبوت کا مطالبہ کیا تاکہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اسی دوران ابوظہبی میں اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی کا دو روزہ اجلاس ہوا جس میں بھارت کو بھی مدعو کیا گیا۔ بھارت میں کانگریس کے قومی ترجمان اور تجزیہ کار اجے کمار کہتے ہیں،
او آئی سی نے اس بار ایک اچھی بھومکا نبھائی، بھارت کو آمنترت کیا، اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ بھارت دنیا میں سب وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ اسلام کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔
بعد ازاں او آئی سی کے اعلامیے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دلائی گئی اور عالمی برادری کو احساس دلایا گیا کہ وہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ بھارت نے اس اعلامیے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ کشمیر کے بارے میں وہ اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اور یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ اجے کمار بھی اسی موقع پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں،
کشمیر کے حالات تبھی سدھریں گے جب کشمیر جو بھارت کا ابھیواجیہ اور ابھیواجیہ انگ ہے وہ بھارت کو سونپ دیا جائے۔
تاہم سری نگر میں ممتاز سیاسی تجزیہ کار پروفیسر نور احمد بابا کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں سب سے زیادہ نقصان کشمیریوں ہی کا ہوتا ہے،
اور ابھی جو سرحدوں پر جو تنازع ہو رہا ہے، گولی باری ہو رہی ہے، اس میں بھی زیادہ کشمیری مر، اور ابھی جب یہ ٹینشن بڑھ رہے ہیں کشمیر میں جو زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں، اس میں پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ کو بھی بین کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے نیچرلی، کیونکہ گلوبل اٹینشن آج کل سب کانٹیننٹ پر ہے، تو اس میں کشمیر پر توجہ ہونا تو لازمی بات ہے۔
بھارت کی معروف مصنفہ ارون دھاتی رائے نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ اس سارے عمل میں بھارت نے کشمیر کے تنازع کو بین الاقوامی حیثیت دے دی ہے۔ اس بارے میں اوٹاوا یونیورسٹی میں نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے پروفیسر اور مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر کامران بخاری کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان اور بھارت کی فورسز ایک دوسرے کے خلاف حرکت میں آئیں اور بین الاقوامی میڈیا کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہوئی۔
بہت سارے مغربی جریدے اور مغربی جو جرنلسٹ اور اینلسٹ ہیں، انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ کشمیر کو بہتر طریقے سے سمجھا جائے اور صرف کراس بارڈر ٹیررزم کے لینس سے نہ دیکھا جائے۔ کشمیر کی جو انڈیجنس سٹرگل ہے، جہاں پر مطلب ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں جو کہ اس جدوجہد میں شرکت کر رہے ہیں، ان کی جو جو صورت حال ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ ایک نیا پروسیس شروع ہوا ہے ایٹ لیسٹ جرنلسٹک اور اینالیٹیکل لیول تک.
ولسن سینٹر کے سابق اسکالر اور ممتاز تجزیہ کار زاہد حسین کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے نتیجے میں توجہ دو بڑے مسئلوں کی جانب مبذول ہوئی، ایک دہشت گردی اور دوسرے کشمیر. ان کے مطابق یہ مسئلے دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کی بنیاد ہیں.
اس واقعے کے بعد جو ہے جو چیزیں بحث میں آئی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، اس میں کشمیر پہ بہت جو چیزیں تھیں وہ ابھر کے سامنے آئی ہیں. میں نیو یارک ٹائمس کے پیچھے ایک ہفتے میں پڑھ رہا تھا، تقریباً پانچ یا چھ ایسے آرٹیکل آئے جس میں پورا جو ہے وہ اس میں کشمیر کے مسئلے کا ذکر ہے. میں اس کو انٹرنیشنلائز دوسرا سے نہیں کہوں گا، لیکن دوبارہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے انٹرنیشنل فوکس میں آیا ہے.
لیکن یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ایشیا سینٹر کے صدر معید یوسف کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جب بھی کشیدگی پیدا ہوتی ہے کشمیر کا مسئلہ بھی اجاگر ہوتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان حالات کو اجاگر کیا جائے جن کا سامنا کشمیری کر رہے ہیں.
فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے انسانی طور پہ وہ غلط ہے کشمیر میں، اس کی بات کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہندوستان اور پاکستان مل کے یہ کوشش کریں کہ کسی قسم کا کوئی دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، نہ اس طرف نہ اس طرف.
معید یوسف اور کامران بخاری سمیت دیگر ماہرین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ شہ سرخیوں کا موضوع بننے سے کوئی نتائج حاصل نہیں ہوں گے، پر امن حل بات چیت ہی سے ممکن ہے. مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آئیے اب آگے چلتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں ڈیمز کی، کچھ بات کرتے ہیں دریاؤں کی، اور کچھ بات کرتے ہیں پانی کے منصوبوں کی. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے دریاؤں، پہاڑوں، جنگلات اور ندی نالوں کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن اب کشمیر میں بہنے والے دریا خشک پڑتے جا رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے بہ کر آنے والے تین میں سے دو دریا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں آپس میں ملتے ہیں. گریس سے آنے والا دریائے نیلم مظفر آباد شہر کے درمیان سے گزرتا ہے، لیکن اس دریا کا 80% پانی کا رخ شہر سے 35 کلومیٹر دور بنائی گئی ایک سرنگ کے ذریعے موڑ دیا گیا ہے. نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے سبب شہر سے گزرنے والے بڑے دریا میں پانی کم ہو گیا، جس سے لگتا ہے کہ یہ اب ایک نالہ ہی رہ گیا ہے. اب مظفر آباد شہر کو پانی کی فراہمی اور نکاسی اسی دریائے نیلم کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن گزشتہ سال جب سے دریائے نیلم کا پانی موڑا جا رہا ہے تب سے دریا میں پانی کی بجائے اس کے دونوں کناروں پر کچرے کے ڈھیر نظر آنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے شہری تشویش کا شکار ہیں. سول سوسائٹی کی جانب سے دریا کا رخ موڑے جانے کے خلاف احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. پاکستان کی زیر انتظام کشمیر کی ایجنسی برائے تحفظ ماحولیات کے ناظم اعلی راجہ رزاق خان نے کہا کہ دریا نیلم کا رخ موڑے جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے دیگر اثرات کی وجہ سے شہر کا قدرتی منظر بھی متاثر ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دریا نیلم کے پانی کو موڑ کر بجلی پیدا کرنے والے ادارے ویپٹر کے ترجمان نیر علاء الدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لوگوں کی تشویش کے باعث معاہدے کے مطابق طے شدہ مقدار سے دگنا زیادہ پانی دریا میں چھوڑا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دریا کا رخ موڑے جانے کے باعث سامنے آنے والے اثرات کو کم کرنے کے لیے مزید اقدامات زیر غور ہیں. اسی سے ملتی جلتی ایک خبر ہے جو کہ رپورٹ تیار کی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک نے. چلتے ہیں نگت کے پاس جو ہمیں انڈس بیسن ٹریٹی کے بارے میں تفصیل بتائیں گی، رپورٹ بھی سنوائیں گی. جی نگت، کچھ تفصیل ہو.
شکریہ بہجت. پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق طے پانے والے سندھ تاس معاہدے کے بارے میں تو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، اس کی جو اہمیت اور معاہدے کے چند نکات ہم یہاں پر اپنے سامعین کو بتاتے چلیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے سندھ تاس معاہدہ طے پایا تھا. اس معاہدے کے ضامن میں عالمی بینک بھی شامل ہے. معاہدے کے تحت بھارت کو پنجاب میں بہنے والے تین مشرقی دریاؤں بیاس، راوی اور ستلج کا زیادہ پانی ملے گا، یعنی اس کا ان دریاؤں پر کنٹرول زیادہ ہوگا، جبکہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریاؤں چناب اور جہلم اور سندھ کا زیادہ پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. اگرچہ یہ معاہدہ برقرار ہے لیکن دونوں ملک ہی اس پر تحفظات کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات اس معاہدے کو جاری رکھنے کے حوالے سے خدشات بھی سامنے آتے رہتے ہیں. اور ایسا ہی کچھ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت اور پاکستان کے مابین جاری کشیدگی کے تناظر میں سنتاس منصوبوں کا بھارت نے پاکستان کی طرف جانے والے تین دریاؤں کا پانی روک دیا ہے۔ نئی دلی حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے سن 1960 کے سندھ آبی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، کیونکہ جن تین دریاؤں ستلج، راوی اور بیاس کا پانی روکا گیا ہے، معاہدے کے تحت بھارت ان کا پانی استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت کے آبی وسائل کے جونیئر وفاقی وزیر ارجن رام نے پاکستانی سرحد سے متعلق صوبہ راجستھان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس پیش رفت کی اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت نے تین مشرقی دریاؤں کے پانی کو پاکستان کی طرف جانے سے روک دیا ہے اور اب یہ پانی بھارت میں ذخیرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ راجستھان اور بھارتی پنجاب کو ضرورت ہوگی تو اس پانی کو پینے اور آپاشی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستانی وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واڈا نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی دھمکی کلبھوشن کیس سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی دھمکی مذائقہ خیز بات ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی انڈس واٹر کمیشن حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے پانی روکے جانے کا جائزہ لے رہے ہیں، اگر بھارت نے ایسا کیا تو وہ عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کریں گے۔ حکام کا کہنا تھا کہ بھارت سنتاس معاہدے کے مطابق پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا، بھارت کو پانی کا رخ موڑنے میں کئی سال لگیں گے، تاہم پھر بھی وزارت پانی اور بجلی معاملے کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ کچھ تفصیلات اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتائی۔ ہمارے نمائندے ریاض مسن نے اس معاملے پر ماہرین سے بات کی ہے کہ اس صورتحال کا دریاؤں کی صحت، ماحولیات اور ان کے کنارے آباد لوگوں پر کیا اثر پڑے گا، اس کا جائزہ لیا ہے اس رپورٹ میں، تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
بھارت کی طرف سے تین مشرقی دریاؤں کا پانی مکمل طور پر بند کرنے کے اعلان کے جواب میں پاکستان کا یہ کہنا کہ ہمسایہ ملک کو سنتاس معاہدے کے تحت ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی قیادت کو دریاؤں اور ماحولیات کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق سینیٹر اور ستلج بحالی تحریک کے رہنما محمد علی دورانی کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے ستلج، راوی اور بیاس کے پانیوں کا مکمل طور پر روکا جانا اقوام متحدہ کے دریاؤں کے بارے میں کنونشن کی نفی ہے۔
انڈس واٹر ٹریٹی جو 1960 میں ہوئی تھی، اس کی روح سے جو دریا پاکستان کو دیے گئے ہیں ان سے انڈیا انوائرمنٹل واٹر اور انسانی ضروریات کا پانی جو ہے وہ اس میں سے وہ نکال رہا ہے، جس کی مقدار بھی متعین ہے اور وہ مقدار سے زیادہ بھی نکال رہا ہے، لیکن پیرٹی میں جو دریا انڈیا کو دیے گئے ہیں ان دریاؤں میں وہ انوائرمنٹل واٹر نہیں چھوڑ رہا، جو ایک لحاظ سے تو انڈس واٹر ٹریٹی کی بھی خلاف ورزی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ یو این کنونشن آن انٹرنیشنل واٹر کورسز جو ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یو این کنونشن کے مطابق کسی بھی آبی گزرگاہ کو مکمل طور پر بند کرنا کسی بھی ملک کا استحقاق نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس بند کرنے سے جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹر پیدا ہوتا ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ کنونشن کیا گیا تھا۔
وقت بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، لیکن دریاؤں کے متعلق ہمسایہ ملکوں کی سوچ تبدیل نہیں ہو پا رہی۔
کسی بھی بین الاقوامی عدالت میں، کسی بھی انٹرنیشنل فورا کے اوپر جو ہے وہ ہم کنٹیسٹ کر سکتے ہیں انوائرمنٹل بیسس کے اوپر۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ جب 1960 میں یہ ٹریٹی ہوئی تھی اس وقت انوائرمنٹ ریلیٹڈ جو میٹرز تھے وہ اس طریقے سے دنیا کے سامنے نہیں آئے ہوئے تھے جو آج ہیں۔
جی جی بالکل،
ٹھیک ہے جی، اس لیے بعض جو ٹرمینالوجیز تھیں جو اس وقت اس اینگل سے یوز نہیں ہوتی تھی آج وہ اپلائیڈ ہیں، تو ہمیں وقت کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر یقینی طور پہ توجہ دینی پڑے گی اور بات کرنی پڑے گی۔ اور اس وقت یہ حال ہے کہ جی 6 ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ ستلج کے گرد و نواح میں آتے ہیں، ان کی انٹرنیشنل رپورٹس جتنی آئی ہیں کہ ان کا انڈر سوائل واٹر کمپلیٹلی پوائزنس ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو ہے آرسینک آ چکا ہے، جس کی وجہ سے کینسر سے لے کے اسکن سے لے کے آئی سے لے کے ایبڈومن سے لے کے، مطلب کون سی بیماریاں ہیں جو اس خطے کو اپنی گرفت میں نہیں لیے ہوئے۔
آبی وسائل کے ماہر ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں کہ پاکستان نے سنتاس معاہدہ دباؤ میں کیا تھا اور اس کے نتیجے میں اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔
جب یہ ٹریٹی سائن ہوئی ہے نا تو کسی نے ستلج والوں سے نہیں پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو، کسی نے سندھ والوں سے نہیں پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو، کسی نے انڈس ڈیلٹا کے لوگوں سے نہیں پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو. آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا، یونی لیٹرلی انہوں نے بیٹھ کے، تین چار ورلڈ بینک کے لوگ تھے، تین چار انڈیا کے لوگ تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے تو انہوں نے فیصلے کر دیے. جس کسی نے ٹریٹی کے خلاف بات کی، انکلوڈنگ مس فاطمہ جناح، ان کے اوپر غداری کا الزام لگ گیا کہ یہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ غدار ہو گئے ہیں.
دریاؤں کے مردہ ہونے سے پیدا ہونے والے انسانی المیے کے تدارک کے لیے واٹر ڈپلومیسی وقت کی اہم ضرورت ہے.
اس وقت پوری دنیا دریاؤں کو چلنے کا کہہ رہی ہے، پاکستان بھی وہی لائن اڈاپٹ کر رہے. ہر ہفتے ایک بڑا ڈیم 30 فٹ سے بڑا اٹلانٹک کے دونوں طرف ڈسمینٹل ہو جاتا ہے. تو بھائی بلائیں ان ایکسپرٹ کو اور اپنی نالج بیس میں وہ نالج ڈالیں، پھر اس نالج بیس کے اوپر آپ اپنی ڈپلومیسی شروع کریں. آپ کی ڈپلومیسی جو ہے وہ نعرے بازی پہ اور جذباتیت پہ نہیں چل سکتی. واٹر ڈپلومیسی کا مین پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ لیٹ دا ریورس فلو.
پاکستان اور بھارت اپنے مشترکہ دریاؤں کے ماحول دوست انتظام کے بغیر پائیدار ترقی کے عالمی اہداف حاصل نہیں کر سکتے. عوام کو غربت کے گھن چکر سے نکالنے کو اگر علاقائی امن کی بنیاد قرار دینا ہے تو دریاؤں کو ان کے فطری راستوں پر بہانا ہوگا، اور اس طرف پہلا قدم سندھ طاس معاہدے پر ماحولیاتی اصولوں کی روشنی میں نظر ثانی کرنا ہے. ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور رپورٹس بھی آپ کو سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں بہجت جلانی اور نگہت امان حاضر خدمت ہیں. آئیے پروگرام میں اگلی رپورٹ کا آغاز کرتے ہیں ہم. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے لیے ریلیوں، جلسوں اور مختلف ایونٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے. پاکستان بھی اب ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہے جہاں ہر گزرتے سال خواتین پہلے سے زیادہ جوشیلے انداز میں اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں. کون جانتا تھا کہ گزشتہ سال خواتین کے عالمی دن کے موقع پر شروع ہونے والا عورت مارچ اب تحریک کی شکل اختیار کر جائے گا. ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں تاریخی فریئر ہال پارک میں پنڈال سجا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں خواتین 8 مارچ کو منانے کے لیے ایسے ہی اکٹھی ہوئیں جیسے وہ برسوں سے ہی وہاں پر جمع ہوتی رہی ہوں. فریئر ہال کی پرشکو عمارت کے سامنے سجے اسٹیج پر کہیں اسکول کی طالبات اس دن کی مناسبت سے نظمیں پڑھ کر ناظرین سے داد سمیٹتی رہیں، تو کہیں اقلیت سے تعلق رکھنے والی خواتین کو بھی اپنے دل کی بات کہنے کا بھرپور موقع دیا گیا. ڈھول کی تھاپ تھی، سنم ماروی کے صوفیانہ کلام نے سما باندھا. اس بار کچھ ایسے فکرے بھی تھے جنہیں دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ حقوق کی اس جنگ میں کچھ ایسے مطالبات ضرور شامل ہیں جن کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے اور جن سے خواتین اب تنگ آ چکی ہیں. تو اس مارچ کے تحفظ کے لیے چوکس کھڑی خواتین پولیس اہلکاروں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ان کا صرف اتنا پیغام ہے کہ عورت کو عزت دی جائے. وہاں عورت کی عزت کا مطالبہ ہوتا ہے لیکن عورت کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا. اگر مرد اپنی بیٹی بہو کی عزت کریں گے تو کس کی مجال ہے کہ کوئی دوسرا ان کے ساتھ ناانصافی کرے. جس دن آپ اپنے کسی مسئلے کا شعور اور ادراک کر لیتے ہیں، آپ یقین کیجیے آپ اس کی حل کی طرف قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو ہم لاتے ہیں امریکہ میں جہاں امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد اپنے فرائض انجام دے رہی ہے. گزشتہ سال نومبر میں ہوئے تھے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات جس میں خواتین کی بڑی تعداد منتخب ہو کر امریکی کانگریس میں آئی. 2020 کے صدارتی انتخاب میں ابھی 1.5 سال سے زیادہ عرصہ باقی ہے لیکن خواتین امیدواروں کی ایک ریکارڈ تعداد میدان میں آ چکی ہے. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر نیلوفر مغل بتا رہی ہیں کہ امریکی سیاست میں خواتین اپنی جگہ کیسے بنا رہی ہیں. تو آئیے یہ رپورٹ آپ کو سناتے ہیں.
I don't have a political machine. I don't come from money.
2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ابھی 1.5 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے لیکن خواتین امیدواروں کی ایک ریکارڈ تعداد پہلے ہی میدان میں اتر چکی ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں آج سے ٹھیک 100 سال پہلے خواتین کو ووٹ کا حق تک حاصل نہیں تھا. اب وہاں ان کی سیاست میں شرکت ریکارڈ تعداد میں دکھائی دے رہی ہے. گزشتہ سال خواتین نے انتخابات میں حصہ لینے اور جیت کے تمام سابقہ ریکارڈز توڑ دیے. تقریباً 35 خواتین قانون ساز نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں منتخب ہوئیں. ان میں سے ایک ایبیگیل سپن برگر بھی تھی.
بات یہ نہیں ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں اکثر جیتتی نہیں ہیں، بلکہ خواتین مردوں کے مقابلے میں انتخابی دوڑ میں زیادہ حصہ نہیں لیتی، کیونکہ جب خواتین انتخاب میں حصہ لیتی ہیں تو وہ جیتتی بھی ہیں.
امریکہ کی 116ویں کانگریس میں کل 535 ارکان ہیں، جن میں سے 127 خواتین ہیں. ان میں سے 102 ایوان میں جبکہ 25 سینٹ میں ہیں. لیکن سیاست میں خواتین کی نمائندگی بڑھانے کے حق میں آواز بلند کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ تعداد کافی نہیں ہے.
خواتین آبادی کے 50% یا اس سے زیادہ کی نمائندگی کرتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کئی لحاظ سے مختلف تجربات کی حامل ہیں. تاہم جہاں ہمیں ہونا چاہیے، ہم اس مقام سے ابھی بہت دور ہیں. ہمیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ خواتین کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے کہ وہ انتخابی دوڑ کا حصہ بنیں اور کسی عہدے کے لیے منتخب ہوں.
ناقدین کا کہنا ہے کہ خواتین کا سیاست کے میدان میں آنا اگرچہ خوش آئند ہے، لیکن امریکہ جیسے ملک میں بھی خواتین کو سیاسی میدان میں تفریق کا سامنا ہے.
ہاں، ہمارا صنفی کردار، ہماری صنفی اقدار اور ہمارے دکیانوسی رویے اب بھی بہت حد تک خواتین کے لیے چیلنج کا باعث ہیں، اور سیاست میں بھی ایسا ہی ہے. اور یہ چیزیں تبھی ختم ہوں گی جب خواتین کی سیاست میں شمولیت بڑھے گی.
امریکی سیاست میں اس بار یوں بھی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ دو مسلمان خواتین پہلی مرتبہ رکن کانگریس منتخب ہوئی ہیں. ریاست میشیگن سے منتخب ہونے والی رشیدہ طلیب کے والدین فلسطین سے آ کر امریکہ میں آباد ہوئے، جبکہ مینیسوٹا سے منتخب ہونے والی الہان عمر صومالی پناہ گزی بن کر امریکہ آئی تھی. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
خواتین کی بات ہوئی تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. نگت آج ہمیں سوات میں ہونے والے خواتین کے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں لے جا رہی ہیں، تو آئیے انہیں سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگت،
رپورٹ کی تفصیلات پر جانے سے پہلے یہاں پر ایک خبر ہم شیئر کرتے چلیں، وہ بھی خواتین کے لیے ہی ہے. زینت ہارون راشد رائٹنگ پرائز کی جانب سے ہر سال تحریری مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے اور اچھی تحریروں کو نقد، انعام اور ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. اس سال بھی اس فاؤنڈیشن نے سالانہ مضمون اور افسانہ نویسی کے مقابلے کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان بھر کی خواتین لکھاریوں کو اپنی تحریریں بھیجنے کی دعوت دی ہے. فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاکستان بھر کی 18 برس سے زائد عمر کی خواتین اپنی تحریریں 1 اپریل سے 15 جولائی 2019 تک ادارے کو بھجوا سکتی ہیں. ادارے کے مطابق پاکستان سے باہر رہنے والی پاکستانی خواتین بھی اس مقابلے میں حصہ لے سکتی ہیں. مقابلے میں حصہ لینے والے خواتین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان اور خواتین سے متعلق کسی بھی موضوع پر 3000 الفاظ پر مبنی اپنی تحریر بھیجیں. لکھاریوں کو کسی خاص موضوع یا سٹائل میں قید کرنے کی بجائے ادارے نے خواتین کو یاداشت، مضمون اور فیچرز بھیجنے کی تجویز دی ہیں. ادارے کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق صرف اور صرف انگریزی میں لکھی گئی تحریروں کو مقابلے میں شامل کیا جائے گا، جبکہ ایسی تحریریں مقابلے میں شامل نہیں کی جائیں گی جو پہلے سے کہیں شائع ہو چکی ہوں. زینت ہارون راشد فاؤنڈیشن کے مطابق انعام حاصل کرنے والی لکھاریوں کو 1,00,000 روپے تک نقد انعام دیا جائے گا. مقابلے کے لیے بھجوائی گئی تحریروں کو لکھاری ججز کا پینل ایوارڈ کے لیے منتخب کرے گا. خیال رہے کہ زینت ہارون راشد جدوجہد آزادی کی رہنما سر عبداللہ ہارون اور لیڈی نصرت ہارون کی صاحبزادی تھیں. زینت ہارون راشد نیشنل ویمن گارڈ کی بانی اراکین میں شامل تھیں. نیشنل ویمن گارڈ کی تشکیل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر قیام پاکستان سے قبل کی گئی تھیں. زینت ہارون راشد جب نیشنل ویمن گارڈ کی رکن بنی تو ان کی عمر 17 برس تھی. زینت ہارون راشد 1928 میں پیدا ہوئی اور 8 اپریل 2017 کو انتقال کر گئی تھیں. تو اسی خبر کے ساتھ اب پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے. جیسا کہ بہجت نے بتایا تھا کہ ہم آپ کو سوات میں لے کر جائیں گے، جہاں پر ویمن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا تھا. گزشتہ ہفتے سوات میں خیبر پختونخوا کی صوبائی بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پہلی مرتبہ 4 روزہ ویمن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبے بھر سے 20 خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی. اس ایونٹ کا مقصد سوات میں خواتین کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا. اس ایونٹ کے حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عالم، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
سوات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ
خواتین بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا جس میں صوبہ خیبر پختونخوا سے 20 خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ روزانہ کی بنیاد پر کھیلے جانے والے میچوں کو دیکھنے کے لیے سینکڑوں تماشبین بیڈمنٹن ہال پہنچ کر سنسنی خیز مقابلوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ چیمپئن شپ کا فائنل میچ پشاور اور ایبٹ آباد کے مابین کھیلا گیا۔ اس موقع پر کھلاڑیوں نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے ٹورنامنٹ کے انعقاد کو احسن اقدام قرار دیا۔
جی میرا نام مہوش ہے اور میں پشاور سے تعلق رکھتی ہوں۔ فرسٹ ٹائم سوات میں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، یہاں پہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، یہاں کے کھلاڑی بہت اچھی کھیلتی ہے۔
میرا نام نورین خالد ہے اور میں سوابی ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ یہاں پر پہلے کبھی اس طرح ایونٹ ہوا نہیں ہے فیمیلز کے لیے۔ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ فیوچر میں بھی اور بھی ہوں اس طرح کے ایونٹس اور بھی لڑکیاں پارٹیسپیٹ کریں اس میں۔
جی میرا نام نیلم فقیر ہے اور میرا تعلق بنو سے ہے۔ اس طرح کے ایونٹ کے لیے میں یہاں پر فرسٹ ٹائم آئی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پر فیمیلز کے لیے اس طرح ایونٹ جو ہے آرگنائز کیا گیا ہے۔ اس سے جو ہے لوگوں میں موٹیویشن آئے گی، اسپیشلی کے پی کے جو فیمیلز ہیں وہ یہاں پر آئیں گی، یہاں پر ریپرزینٹ کریں گی، تو ان کو اس سے کافی موٹیویشن ملے گی۔
میرا نام کائنات ہے اور میں پشاور ڈسٹرکٹ سے آئی ہوں۔ مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ مطلب سوات کی گرلز کو میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں یہاں پہ، تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، بہت زیادہ مزہ بھی یہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ سب بہت اپنے جوش سے کھیل رہے ہیں، تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔
ایکچولی میں ہوں چترال کی، پر میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں بنو کو، اور ابھی وومنس کو ہم یہ ایسوسیشن اس لیے ہم نے وومنس سوات میں اس لیے گرلز کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ یہاں پہ جو عورتیں ہیں جو قابلیت رکھتی ہیں، بہ نسبت مردوں کے تو بہت پائے جاتے ہیں لیکن عورتیں کم نکلتی ہیں گھروں سے، تو میں چاہتی ہوں کہ میری جو بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں سوات میں موجود جو ہیں ان میں قابلیت ہے تو وہ بھی آئیں اور یہاں پہ اپنی قابلیت شو کریں تاکہ وہ نہ صرف سوات کا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔
اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیمپئن شپ کے آرگنائزر نے کہا کہ خواتین کے لیے اس طرح کے پروگراموں کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رکھا جائے گا، جبکہ اس ٹورنامنٹ میں کامیاب ہونے والی کھلاڑی قومی بیڈمنٹن شپ میں بھی حصہ لیں گی۔
یہاں پہ جو پلیئر آئے ہیں یہ 8 اضلاع کے آئے ہوئے ہیں، 20 پلیئرز ہیں ٹوٹلی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سوات جیسے علاقے میں فیمل ایونٹس کو جو ہے نا ایک تقویت دینا ہے کہ یہاں پہ جس طرح میل کی ایونٹس ہوتے ہیں فیمل کی ایونٹس بھی یہاں پہ پاسبلز ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے، اور اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے سوات کے اور خیبر پختونخوا کے پلیئرز پاکستان کو ریپرزینٹ کرے باہر کے ملکوں میں۔ یہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے جو آغاز ہے، اس سے پلیئرز کمنگ نیشنل رینکنگ کے لیے سلیکٹ ہوں گے، ٹاپ 5 پلیئرز وہ نیشنل رینکنگ میں خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کریں گے بیڈمنٹن میں، اور اس سے پھر سلیکشن ہوتی ہے۔
پروگرام کے شرکا کا کہنا ہے کہ خواتین کو کھیلوں کی سرگرمیوں میں شامل کرانے سے نہ صرف ان کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی بلکہ ان میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی، جو مختلف سطح پر کھیلے جانے والے مقابلوں میں حصہ لے کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں گی۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار ہم پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ نگہت نے بتایا، پروگرام کے ہم آخری حصے کی طرف بڑھے ہیں، تو جناب اب ہم آپ کو پاکستان میں لیے چلتے ہیں جہاں فن اور فنکاروں کی کمی نہیں، جو اپنی فنی زندگی اور کامیابیوں کے لیے دنیا بھر میں سراہے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام ہے گلوکارہ مالا کا، جنہوں نے اپنی مختصر فنی زندگی میں متعدد خوبصورت نغمے ہمارے لیے پیش کیے اور پھر یہ پرستاروں کو ہمیشہ کے لیے داغ مفارکت دے گئیں۔ گزشتہ دنوں مالا کی برسی تھی، اس موقع پر ہمارے ساتھی سعدیہ زیبرانجا نے ایک رپورٹ تیار کی مالا کی فنی زندگی کے بارے میں، آئیے وہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں۔
موسیقی
پاکستان میں نسیم نازلی کا جنم ہوا جنہیں ساز و آواز کی دنیا میں مالا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 60 کی دہائی میں احمد رشدی کے ساتھ ان کی جوڑی نے خوب نام کمایا اور 70 کی دہائی میں اردو اور پنجابی زبان میں انہوں نے بہترین گیت انڈسٹری کو دیے، لیکن رونا لیلا کے آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کا چاند کچھ گہنا گیا تھا۔
جو بات چلی
مالا کے والد شمیم نازلی ایک کمپوزر تھے، انہوں نے بیٹی کی گلوکاری میں دلچسپی کو بھانپتے ہوئے باقاعدہ سیکھنے کو کہا اور آخر مالا نے بابا غلام احمد چشتی کی بنائی فلم آبرو میں اپنی آواز دی۔ تاہم فلم فلاپ ہونے کے بعد بھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور 1962 میں انور کمال پاشا کی فلم سورج مکھی سے انہیں پہلا بریک تھرو ملا۔ کا لکھا یہ درد بھرا گیت مالا نے فلم عشق پر زور نہیں کے لیے گایا جو بے حد معروف ہوا۔ انہوں نے اس فلم کے لیے نگار ایوارڈ بھی جیتا۔ نائلا فلم کے لیے بھی انہیں نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ معروف فلم پروڈیوسر عاشق بھٹی سے شادی کی۔ آخری دنوں میں ان کی زندگی معاشی طور پر تو مشکل تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ انہیں تنہائی کا بھی سامنا رہا اور آخر 6 مارچ 1990 کو اپنی آواز کو یہیں چھوڑے ہمیشہ کے لیے انہوں نے آنکھیں موند لی۔
جی، وائس آف امریکہ کی اپنی رپورٹ سنی، تو پروگرام کی اگلی رپورٹ شوبز سے ہی ہے، تو اس سے پہلے ہم چلیں گے واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے لیے وہ کون سی خبریں لے کر آ رہی ہیں۔ تو بتائیے بہجت، کیا سنیں گے آج آپ سے ہم؟
دلچسپ خبریں ہیں آج بھی میرے پاس شوبز سے۔ جیسے پاکستان کی حکومت ہر سال مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو ان کے خدمات کے اعتراف کے طور پر سول اعزازات سے نوازتی ہے۔ ان اعزازات میں ستارہ امتیاز ہے، صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی ہے اور تمغہ امتیاز شامل ہیں۔ اعزازات کے لیے شخصیات کے ناموں کی منظوری صدر پاکستان کی جانب سے دی جاتی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی کے مطابق سال 2019 کے لیے صدر عارف الوی نے جن ناموں کی منظوری دی ہے وہ دیے تو یوم پاکستان کے موقع پر دیے جائیں گے، لیکن ناموں کی منظوری میں گلوکار کے لیے سجاد علی ہیں، پلے بیک سنگنگ کے لیے منیر حسین مرحوم ہیں اور فن گائیکی کے لیے عطا اللہ خانی سخیل بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی کے لیے ڈرامہ تھیئٹر اور فلمی اداکار کے شعبے سے اداکار شبیر جان اور ٹیلی ویژن ریڈیو تھیئٹر میں مزاحیہ اداکاری کے لیے افتخار احمد ٹھاکر کو چنا گیا، جبکہ نیوز کاسٹر اینکر پرسن کا سول اعزاز عشرت فاطمہ کو دیا جائے گا۔ اور فلموں میں نمایاں کارکردگی کے لیے ریما خان اور اداکاری اور ہدایت کاری کی مہارت کے اعتراف کے طور پر ناصر ادیب کے نام کی بھی منظوری دی گئی۔ جن شخصیات کو تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا ان میں فن نعت خوانی کے لیے سید صبی الدین رحمانی، ٹیلی ویژن ایکٹریس کے لیے مہوش حیات اور ساز نواز کے طور پر سردار علی تکار کو منتخب کیا گیا ہے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ تو یہ سول ایوارڈ دیے جائیں گے۔ اور ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، سوال یہ ہے کہ بھارتی میڈیا میں ان دنوں بڑی گرما گرم بحث ہے کہ کیا بالی ووڈ ایکٹر سلمان خان، جو ماضی میں نریندر مودی کے بڑے مداح رہے ہیں، مودی حکومت اور ان کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے پر راضی ہوں گے؟ ریاستی وزیر اعلی کمل ناتھ کی جانب سے مسلسل اشارے مل رہے ہیں کہ سلمان خان بھارت کی دوسری سب سے بڑی ریاست مدھیہ پردیش سے کانگریس کے ٹکٹ پر لوک سبھا کا الیکشن لڑنے کی تیاریوں میں ہیں۔ کانگریس کی ریاستی حکومت کے وزیر اعلی کمل ناتھ نے کہا ہے کہ سلمان خان اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں اپریل کا آدھے سے زیادہ مہینہ مدھیہ پردیش میں گزاریں گے، تاہم سلمان خان کی جانب سے ابھی اس حوالے سے واضح بیان آنا باقی ہے۔ سلمان خان مودی کے مددہ رہے ہیں، لہٰذا اگر وہ کانگریس کے ٹکٹ سے انتخاب لڑتے ہیں تو یہ بھارتی سیاست اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی بڑی خبر ہوگی۔ کانگریس کے حلقے مدھیہ پردیش کے شہر اندور سے سلمان خان کو الیکشن لڑانے پر مسلسل اصرار کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کمل ناتھ اصرار کرنے والوں میں سر فہرست ہیں۔ سلمان خان نے ان کے اصرار پر کانگریس کی حمایت کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپریل کا مہینہ ریاست مدھیہ پردیش میں گزارنے کا ارادہ بھی کیا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ وہ جلد الیکشن لڑنے پر آمادگی ظاہر کر دیں۔ سلمان خان اندور میں ہی پیدا ہوئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کے کچھ سال گزارے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اندور سے گہری انسیت ہے اور اندور کی عوام انہیں آج بھی اپنا ہی مانتی ہے۔ تو جناب یہ تھی کچھ خبریں، اب ہم چلتے ہیں نگہت کے پاس، وہ ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ شو بز راؤنڈ اپ میں ہمیں کیا سنوا رہی ہیں۔ جی نگہت۔
جی بہت شکریہ بہجت۔ شو بز کے سیگمنٹ میں اس ہفتے ہم بات کریں گے ٹنگز آن فائر یو کے ایشین فلم فیسٹیول 2019 کا۔ یو کے ایشین فلم فیسٹیول جنوبی ایشیا کے باہر ایشین فلموں کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، جس کا انعقاد اس سال برطانیہ کے 4 شہروں میں کیا جا رہا ہے۔ اس فیسٹیول کے دوران ہونے والی اسکریننگ میں جنوبی ایشیا کے مشہور انقلابی فلموں اور اہم موضوعات پر ڈاکومنٹریز کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک کی نمائندہ انیلا انصاری نے برطانیہ میں اس ایونٹ کے منتظمین اور کچھ نوجوانوں سے ملاقات کی۔ اس کا خلاصہ شمشاد آفریدی کی زبانی اس رپورٹ میں ہم سنتے ہیں، تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
یا گردش میں ہوں، آسمان کا تارا ہوں، آوارا ہوں۔
یو کے ایشین فلم فیسٹیول کا انعقاد اس سال برطانیہ کے 4 شہروں لندن، مینچسٹر، لیسٹر اور ایڈنبرا میں کیا جا رہا ہے۔ یہ فیسٹیول 27 مارچ سے شروع ہو رہا ہے جو 4 مئی تک جاری رہے گا۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے ایسوسیٹ ڈائریکٹر اور اسکاٹلینڈ میں یو کے ایشین فلم فیسٹیول 2019 کی ٹور کوارڈینیٹر ڈاکٹر علینا مرزا نے کہا کہ وہ یو کے ایشین فلم فیسٹیول میں مشرق اور مغرب سے تعلق رکھنے والی دونوں کمیونٹیز کی شرکت کے لیے پر امید ہیں۔
فلم فیسٹیول یا کسی بھی فلم سکریننگ کا سب سے اہم پہلو اس کا آڈینس ہے، کیونکہ ہماری فلمیں آزاد سینماؤں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے ہمیشہ نئے آڈینس لانا اور ان کی اپنے فیسٹیولز میں شرکت کو یقینی بنانا ایک چیلنج رہا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ برطانیہ میں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی اقلیتی برادری کے ساتھ ساتھ سفید فارم کمیونٹی بھی ہمارے فیسٹیول میں شرکت کر کے ہماری فلمیں دیکھیں۔
علینا نے بتایا کہ انہوں نے اس ایونٹ کے انتظامات کے لیے مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں پر مشتمل ایک ینگ کیوریٹرز لیب بھی تشکیل دیا ہے۔ یونیورسٹی آف گلاسکو میں فرسٹ ایئر میں آسٹرو فزکس کی طالبہ نادیہ مرزا نے کہا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے شوق نے انہیں بھی اس فیسٹیول میں حصہ لینے پر مجبور کر دیا۔
ینگ کیوریٹر لیب کی ٹیم کے ساتھ میرا بہت اچھا تجربہ رہا۔ اس دوران میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دریافت کی جو ایک فلم فیسٹیول کے لیے فلم بناتے وقت بہت اہم ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ گلاسکو یونیورسٹی میں ساؤتھ ایشین سوسائٹی چلانے میں یہ تجربہ میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔
فلم میکر اور انسپائرنگ فوٹوگرافر زین کہتے ہیں کہ یو کے ایشین فلم فیسٹیول میں حصہ لینے کا مقصد ایشین فلم انڈسٹری کے بارے میں جاننا ہے۔ میں نے بطور ینگ کیوریٹر یو کے ایشین فلم فیسٹیول میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے مجھے ایشین فلم انڈسٹری کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے میں یہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے اس فیسٹیول میں شامل ہوا۔ مجھے صرف مغربی فلموں کا تجربہ رہا ہے۔ مجھے اس فیسٹیول میں شامل جنوبی ایشیائی فلموں کے موضوعات بہت دلچسپ لگے۔ فلم میکر اور انسپائرنگ فوٹوگرافر زین کے الفاظ۔ سمیرا کہتی ہے کہ بطور ینگ کیوریٹر فلم انڈسٹری میں کام کر کے وہ اپنے بچپن کا خواب پورا کرنا چاہتی ہے۔
میں ینگ کیوریٹرز لیب میں اس لیے شامل ہوئی کیونکہ میں بچپن سے ہی فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے پرجوش تھی۔ مجھے فلم انڈسٹری کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے، تو میں نے بطور ینگ کیوریٹر یو کے ایشین فلم فیسٹیول میں حصہ لیا۔
اسکاٹ لینڈ میں اقلیتی رضاکارانہ تنظیموں کے لیے قائم ایک کونسل سے تعلق رکھنے والی سیرینا یو کے ایشین فلم فیسٹیول 2019 ماحول سے متعلق موضوعات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک اہم موقع سمجھتی ہے۔
گزشتہ سال بھی یو کے ایشین فلم فیسٹیول نے برطانیہ میں ایشین آڈینس کے لیے سکرین پر آرٹ لانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ بہت شاندار ہے۔ یہ پلیٹ فارم معیاری سرگرمیوں اور سماجی انصاف کے لیے بہت عمدہ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میرے لیے اس سال کا یہ فیسٹیول اس لیے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج کے دور میں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا کو درپیش مسائل پر بات کرنا بہت ضروری ہے، جس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔
कल दिए बंदा नवाब छेड़ कर मेरे दिल का साथ हम तरसते ही रहे।
यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल की डायरेक्टर पुष्पेंद्र चौधरी ने कहा है कि रवां साल यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में आम इंसानों की सच्ची कहानियों समेत आलमी मसाइल पर मबनी काबिले जिक्र मौजूदात को शामिल किया गया है। प्रोग्राम सदाए जहां के लिए रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से शमशाद आफरीदी।
इंटरटेनमेंट के शोबे से इन रिपोर्ट्स के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सताए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। निगाह तमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस के स्टूडियो से बेहजत भी आपसे इजाजत चाहती है। मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे जस्टिन ट्वेट्स। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।